خونی یا نسلی رشتوں کے باہر تعلق، اس عورت سے تعلق جس کا تمہارے ساتھ کوئی نسلی رشتہ نہیں، تو اس کے ساتھ تمہارا تعلق کیسے، کب، کیسا ہونا چاہیے؟ تو نمبر ون یہ کہ نکاح کا ہونا چاہیے، نکاح کے دائرے کے بغیر دوستی کا تعلق اور بہت گھلنا ملنا، کسی رشتے اور ضرورت کے بغیر، یہ اسلامی معاشرے میں پسندیدہ نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی آیت جو آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ نکاح کے بارے میں، کہ نکاح کس سے کر سکتے ہو، وہ تو آگے بتایا جائے گا سورۃ النساء میں بھی، اور یہاں کس سے نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرک عورت سے نکاح نہ کرو۔ ایک امت وسط بننا چاہتے ہو تو اپنے نکاح شادی میں بھی تمہیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ عبادت محض نماز روزہ نہیں، نکاح بھی عبادت ہے، اور اس میں جائز اور درست طریقوں کا اختیار کرنا بھی عبادت۔ تو ولا تنکح المشرکات، مشرک عورت سے نکاح انویلڈ ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کرو ہی نہ۔ مشرکات سے مراد کون ہیں؟ بتوں کی پجاری عورتیں، بت پوجنے والی، آگ پوجنے والی، یعنی اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی پوجا کرنے والی۔ اس میں عیسائی اور یہودی نہیں آتے، خواہ وہ شرک بھی کریں، یا اپنے مسلمان بھی نہیں آتے، خواہ وہ شرک کریں۔ دیکھیں نا، بعض لوگ مسلمان ہوتے ہوئے شرک کے کام کرتے ہیں، یا بعض کرسچن عورتیں ہوتے ہوئے شرک کے کام کرتی ہیں، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیتی، تو وہ اس میں نہیں آ رہے۔ اس سے مراد پیورلی کون ہے؟ جو مشرک کی ٹرم کس سے آتی ہے، کہ جو کلمہ نہ پڑھے، اللہ رسول آخرت کو نہ مانے اور بتوں کو پوجے۔ فرمایا حتی یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں۔ ولا امۃ مؤمنۃ، اور البتہ مؤمن لونڈی، اما لونڈی کو کہتے ہیں، خیر، اچھی ہے، بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرک عورت سے۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ مشرک عورت تم کو کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو، کتنی ہی تمہارے لیے اس میں اٹریکشن کیوں نہ ہو۔ ولو اعجبتکم، اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ مرد اور عورت کے درمیان نکاح کا تعلق محض ایک جذباتی تعلق نہیں، جذباتی تو ہوتا ہی ہے، لیکن صرف جذباتی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے کچھ اور بھی تقاضے ہیں۔ اس سے ایک گھر اور گھر سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، لہذا محض خیالی اور اتھلا اتھلا اور جذباتی و شہوانی تعلق ہی نہیں، اس کی بنیادیں اور اس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہو کہ مومن مشرکہ سے نکاح نہ کرے۔ ولا امت مؤمنتن، اگر آزاد عورت سے نکاح نہیں بھی کر سکتا تو غلام عورت سے کر لے، وہ زیادہ اچھی ہے مشرک سے۔ اور دوسری بات، ولا تنکح المشرکین، نہ نکاح کر کے دو، یا تن کے ہو عورت کے لیے ہے، اور تن کی ہوں مردوں کے لیے، کہ تم نہ نکاح کر کے دو، یعنی اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، کس سے؟ المشرکین، مشرک مردوں سے۔ گویا عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، اسے کسی کو کر کے دینا ہے۔ تن کی ہو، اس لیے تن کی ہو اور تن کی ہو فرق ہے، تن کے خود نکاح کرنا اور تن کے نکاح کر کے دینا۔ حتی یؤمنو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص ہندو تھا، مسلمان ہو گیا، کر دیں شادی، کیونکہ اب وہ اپنے ہندوؤں میں تو نہیں کر سکتا، اب اسے مسلمان لڑکی ہی چاہیے، تو کوئی حرج نہیں کرنے میں اسلام کے بعد۔ ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، اور البتہ مومن غلام بہتر ہے مشرک عورت سے، مشرک مرد سے۔ ولو اعجبکم، خواہ وہ کتنا اچھا لگے تم کو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرہ، اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، اپنے اذن سے، ویبین آیاتہ للناس، اور لوگوں کے لیے اپنے احکام واضح کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ عورت کے ساتھ شادی یا مرد کے ساتھ شادی کچھ وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے چار وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، مال، نسب، حسن، دین۔ مال، نسب یعنی خاندان کون سا، حسن اور دین۔ فرمایا فَصْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تم دیندار سے نکاح کرو، خدا تم کو ہدایت دے۔ ایک نیک عورت، اچھی عورت، اچھے اخلاق اور کردار کی عورت، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا کی سب سے بہترین نعمت نیک عورت، خیر متاع الدنیا، اس کے شروع میں آتا ہے حدیث کے الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری فائدے کی چیز ہے، لیکن خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا کی سب سے بہترین نعمت، بہترین اچھائی، بہترین خوبی کی چیز نیک عورت ہے۔ اسی لیے یہاں مرد ہو یا عورت، دونوں کو جو کرائیٹیریا دیا گیا وہ کیا ہے، ایمان، نیکی، تقویٰ، اخلاق، کردار۔ کیونکہ اگر کسی مرد یا عورت میں یہ چیز نہیں تو بعد میں تعلقات کے اندر بہت کباہتیں، بہت پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ ویسألونک، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ حیض کیا ہے؟ بلوغت کے بعد عورت کو ہر مہینے مخصوص دنوں میں، مخصوص ایام میں خون جاری ہونا۔ یہاں لفظ حیض نہیں آیا، حالانکہ حیض کا لفظ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، محیض آیا ہے۔ محیض جو ہے حیض کے دن اور جگہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، محیض۔ ایام حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان دنوں میں تعلق عورت سے کتنا ہو، کیسا ہو۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے یہود کے ہاں بہت سختی تھی، وہ ان دنوں میں عورت سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیتے اور اس کو الگ جگہ بھیج دیتے، نہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتے، نہ اس کے ساتھ بول چال رکھتے، یعنی اسے اچھوت سمجھ دیا جاتا۔ نصارہ کے ہاں یعنی عیسائیوں کے ہاں بالکل اپوزٹ تھا کہ ہر طرح کا تعلق، حتیٰ کہ جسمانی تعلق بھی ان کے لیے درست تھا۔ اسلام نے ان دونوں میں درمیان کا رستہ اختیار کیا اور کیا فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حیض کے دوران کیا کیا جائے۔ فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى، پہلی بات تو یہ سمجھو کہ وہ اذیت کی حالت ہے۔ اذن، اذیت سے، اذیت کی حالت ہے، یعنی عورت کے لیے ایک تکلیف دہ حالت ہے، کیونکہ ان دنوں میں ہارمونل چینجز کی وجہ سے اور کچھ جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے ایک عورت صحت کے مقابلے میں نسبتاً بیماری سے قریب ہوتی، کچھ زیادہ ہوتی ہے، کچھ کم، لیکن وہ عام نارمل حالت نہیں ہوتی۔ لہذا اسے اذن سے تعبیر کیا گیا۔ اذن کا لفظ جو ہے بڑا جامع لفظ ہے، اذیت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی عورت کے اپنے لیے بھی اذیت، شوہر کے لیے بھی اذیت، اگرچہ اس اذیت کی کیفیت دوسری ہے اس کے نزدیک۔ نجاست کے معنی میں بھی آتا ہے، عورت خود بھی ناپاک ہوتی ہے، نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی، اور شوہر کے لیے بھی کیا کہا گیا کہ یہ نجاست کی حالت ہے۔ لہذا کیا کرو؟ فاعتزل النساء فی المحیض، الگ رہو، اعتزال عزل سے، انزلام عورتوں سے الگ رہو، فی المحیض حیض کی حالت میں، یعنی گویا الگ رہنے سے مراد یہ نہیں کہ ان کو گھر سے نکال دو یا تم گھر سے نکل جاؤ یا ان کو کمرے سے نکال دو یا انہیں اچھوت سمجھو، اس سے مراد مخصوص جسمانی تعلق کا قائم کرنا ہے، یعنی ریفرین فرام سیکشل ریلیشن شپ. ولا تقربوہن، اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ، پھر اسی معنی میں ہے قریب نہ جاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں قریب بیٹھو نہیں یا بات چیت نہیں کرو یا ان کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، نہیں. حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. طہر سے مراد کیا ہے؟ دو حیض کے درمیان کی مدت. نمبر ایک، خون بند ہو جائے اور غسل کے بغیر بھی ان سے تعلق کیا جا سکتا ہے، اور نمبر دو، خون بند ہو جائے اور غسل بھی کر لیں. یا تھرنا کے یہ دونوں معنی کیے گئے ہیں. ایک معنی انقطاع الدم، خون کا رکنا ہے، یعنی پراپر بلیڈنگ ختم ہو گئی ہے لیکن ابھی عورت نے غسل نہیں کیا اس شک میں کہ شاید پھر کوئی سپاٹنگ نہ ہو جائے، یا ابھی وہ پورا وقت ختم نہیں ہوا. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ مکمل صاف بھی ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہا بھی چکی ہے. دونوں ہی مسلک جو ہیں یہ قابل عمل ہیں، اگرچہ دوسرا افضل ہے، قابل ترجیح ہے کہ شوہر جسمانی تعلق صرف اس وقت قائم کرے جب عورت نہا بھی چکی ہو. دونوں صنفوں کا تعلق اللہ تعالی کی بناوٹ کے مطابق اپنے فطری ڈھنگ پر قائم ہے. فطرت بھی خدا کا حکم، یعنی فطرت پہ قائم ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو جس طرح قرآن کے الفاظ کی پابندی ضروری ہے، اسی طرح فطری نظام کی رعایت بھی ضروری ہے. تو یہ جو عورت سے دور ہونے کا حکم دیا گیا، یہ ایک فطرت کے حکم کی پاسداری ہے، عورت کے حقوق کا لحاظ رکھا گیا. ولا تقربوہن حتی یطہرن فاذا تطہرن، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فاتوہن، تو آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے، یعنی جو اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، جہاں سے ان سے تعلق قائم کرنے کا، وہاں سے تم آ سکتے ہو. یعنی غیر فطری تعلق کی اجازت نہیں، عمل قوم لوط نہیں. ان اللہ یحب التوابین، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، وہ یحب المتطہرین، اور پاک رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے. تو غیر فطری طریقے ناپاک طریقے ہیں، غیر پسندیدہ طریقے ہیں. یہاں قرآن پاک کے حکم سے تو صرف پتہ چل رہا ہے کہ عورت سے جسمانی تعلق جائز نہیں، لیکن احادیث سے کچھ اور باتوں سے بھی عورت کو روکا گیا، اور وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، نماز نہیں پڑھ سکتی، اور یہ نماز معاف ہے، اس کی قضا نہیں. نمبر دو، روزے نہیں رکھ سکتی، لیکن روزے معاف نہیں، قضا ہوگی. نمبر تین، طواف نہیں کر سکتی حج کے دنوں میں، طواف کے علاوہ باقی سب کام کر سکتی ہے، یعنی مسجد حرام کے اندر نہیں کر سکتی، کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کعبہ ہو یا کوئی اور مسجد. قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، یعنی قرآن سے مراد یہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالی نے اتارے ہیں، یہ جلد اور کاغذ نہیں. البتہ زبانی قرآن کریم کی تلاوت اکثر علماء کے نزدیک جائز ہے. تعلیم کی غرض سے سیکھنا اور سکھانا دونوں جائز ہیں قرآن کا. کسی آڑ اور رکاوٹ کے ساتھ اس کو لکھنا اور یعنی مثلاً اگر کسی کو امتحان دینا ہے تو امتحان میں اگر کوئی آیت لکھنی پڑ جاتی تو قلم لکھ رہا ہے, ہاتھ نہ ٹچ کرے اس کو, قلم سے لکھا جا سکتا ہے. کپڑے کے ساتھ پکڑ کے, یعنی ٹیکسٹ کے اوپر یا کاغذ کے اوپر کپڑا ہو اور انسان کام کرتا رہے تو اس میں بھی کوئی حرج اور ممانعت نہیں. حیض کے علاوہ ایک اور کیفیت ہوتی ہے جس کو استحاضہ بولتے ہیں. استحاضہ وہ خون ہے کہ جو پیریڈز کے دنوں کے علاوہ کسی بیماری کی وجہ سے بلیڈنگ شروع ہو جائے. استحاضہ ایک بیماری ہے اور وہ عادت کے بغیر ہوتا ہے. حیض کیا ہے؟ عادت کے ساتھ. دنوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ 3 دن ہے یا 4 ہیں, اور ٹائمنگز بھی مقرر ہیں, کسی کے 20 دن بعد, کسی کے 25, یعنی ٹائمنگ سے مراد کے کیلنڈر کے مطابق, یعنی ہر ایک کی عادت مختلف ہو سکتی ہے. لیکن استحاضہ جو ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں. استحاضہ میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں, نہ شوہر کے لیے پابندی ہے, نہ نماز کی چھٹی ہے, نہ روزے کی, نہ طواف کی. نارمل حالت کی طرح سب کچھ کام کرے گی عورت. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہیں اور جسم کے ظاہری حصے میں زخم ہو جائے اور بلیڈنگ شروع ہو جائے تو کیا آپ نماز چھوڑ بیٹھیں گے؟ نہیں, آپ نماز پڑھتے رہیں گے. تو اسی طرح استحاضہ کی جو بلیڈنگ ہے وہ اس بلیڈنگ سے مختلف ہے اور اس میں یہ پابندیاں نہیں ہوگی. میں دیکھ رہی ہوں کہ بعض چہروں پہ میری اس گفتگو سے تھوڑی ناگواری کے اثرات ہیں کہ یہ اتنی کھلی کھلی باتیں کیوں ہو رہی ہیں. پیچھے آپ نے ایک آیت پڑھی تھی, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, اور حق بات کرنے میں اللہ تعالی شرماتے نہیں. اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جو اللہ تعالی نے قرآن میں کھول دیے ہیں. سب سے زیادہ حیا کا حق اللہ کو ہے, لیکن جہاں حق بات حرام حلال کو واضح کرنے کی بات ہو تو وہاں ایسی ناروا شرم جو خصوصاً ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ درست نہیں. اس کا مطلب ہے اس قسم کی گفتگو انسان اپنی مجلسوں میں عام طور پہ کرنا شروع کر دے, یا ایسی بد ذوقی اور بد مزاجی کا ثبوت دے کہ ایسی گفتگو سے لطف اٹھائے, یہ ان چیزوں میں سے نہیں. یہ صرف ایک ضرورت کی چیز ہے. جیسے ایک میڈیکل ڈاکٹر کے پاس انسان اپنی بیماری لے کے جاتا ہے تو کیا اس کو نہیں بتائے گا کہ اسے کیا ہے؟ اگر نہیں بتائے گا تو علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ایک روحانی معالج جو ہے اس پہ بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایسے تمام چیزوں کو کھول کر بیان کرے تاکہ لوگ اپنے دین کے معاملے میں کسی غلطی کا شکار نہ ہو اور گناہ نہ کریں. صحابہ کرام بعض اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے, کیونکہ خواتین کے مسائل خواتین زیادہ بہتر جانتی ہیں اور زیادہ واضح کر سکتی ہیں, لیکن اگر علم کا کام مرد کر رہے ہیں لکھنے پڑھنے کا یا کوئی اور, تو انہیں ضرورت کی حد تک اس علم کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے. جیسے کسی کو ڈاکٹر بننے کے لیے وہ سب کچھ جاننا ضروری ہوتا ہے, خواہ مرد کا ہو یا عورت کا, اسی طرح دین کے معاملے میں بھی وہ شرم جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے روک دے وہ ایک بیکار کی چیز ہے اور ناپسندیدہ ہے. بہرحال فرمایا, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, پھر جب وہ پاک ہو جائیں, فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, تو آؤ ان کے پاس. آؤ کے مراد کیا ہے یہاں؟ گھر میں آنا نہیں, مراد ہے جسمانی تعلق, سیکشل انٹرکورس کی طرف اشارہ ہے. مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا یعنی اجازت دی ہے, اور جہاں کی اجازت نہیں وہاں کسی بھی حال میں جانا درست نہیں, جس میں عمل قوم لوط یا اورل سیکس یا کوئی اور طریقہ. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین نساؤکم حرث لکم, تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. کچھ ترقی پسند خواتین نے قرآن کی اس آیت پر بہت اعتراض کیا. مجھے کچھ تحریر پڑھنے کا ایک جگہ اتفاق ہوا, کچھ ایسی گفتگو سننے کا بھی. آپ دیکھیں کہ کہا کہ ہمیں قرآن نے ہم پہ بہت ظلم کیا، ہمیں کھیت کیوں قرار دیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ زرزم زمین جو ہے، زمین کے لیے لوگ جان تک دے دیتے ہیں، زمین قیمتی ترین چیزوں میں سے، زمین کی ویلیو کبھی کم نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ سونے کی قیمت میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کہ زمین کی قیمت جو ہے وہ کبھی بھی زمین خریدنے والا کسی نقصان میں نہیں جاتا، ہمیشہ زمین کی قیمتیں بڑھتی ہی رہتی ہیں، اس کی ویلیو میں اضافہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے عورت کو کھیت سے، اور کھیت کون سے، زخیز زمین جیسے ہے، اس سے تشبیہ دی ہے، تو یہ بدگمانی کی اس میں ضرورت نہیں، ناراضگی کی ضرورت نہیں، اس میں اس چیز کو پہچاننے کی ضرورت ہے جو قدر عورت کو بخشی گئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس لیے بھی کھیت کہا کہ ایک کسان کا جیسے کھیت کی حفاظت لازم ہے، اسی طرح ایک شوہر اپنی بیوی کی حفاظت کرے۔ کھیت سے خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک اطمینان اور وقار حاصل ہوتا ہے، اسے بیوی شوہر کے لیے ایک طرح سے خوشی کا سبب ہوتی، اس کو دیکھ کر دل باغ باغ ہونا چاہیے، جیسے کوئی اپنی کھیت میں جا کر، اپنے باغ میں جا کر، چلیں آپ اس کو باغ کہہ لیں، کہ اپنے باغیچے میں، گارڈن میں جا کر جیسے دل خوش ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی انسان جاتا ہے تو اسے اس سے کچھ نہ کچھ کنسرن ضرور ہوتا ہے، اس کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اسے بر وقت پانی لگاتا ہے، اس کو کھاد دیتا ہے، اس کے ساتھ سارے ایسی چیزیں کہ جس سے اس کھیت کا یا باغ کا حسن برقرار رہ سکے۔ اور اصل میں کہنا مراد یہ تھی کہ تم اس میں جاتے ہوئے شرماؤ نہ، تمہاری اپنی چیزیں، جیسے اپنے گھر میں، اپنی زمین میں، اپنے باغ میں جاتے ہوئے انسان جھجکتا نہیں، ڈرتا نہیں، شرماتا نہیں، کہ اس کی اپنی چیز ہے، تمہاری اپنی ملکیت ہے۔ اور پھر جو چیز اپنی ہوتی ہے اس کا انسان ہر لحاظ سے خیال رکھتا ہے، اور انڈائریکٹلی یہ بھی کہا گیا کہ اس کو ویران اور بنجر نہ کرو، اسے اجاڑو مت، اسے نقصان مت دو، ایسا کوئی کام نہ کرو کہ جس سے وہ زمین بیکار ہو جائے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، انا کے دو معنی، جہاں سے اور جس وقت، دونوں چیزیں، یعنی زمان کے لیے بھی ہے یہ لفظ اور مکان کے لیے بھی، یعنی جب تمہارا جی چاہے اور جس طرح چاہے۔ اب جس طرح سے مراد پھر وہ نہیں کہ جو ابھی جن چیزوں کی پہلے ممانعت کر دی گئی، یعنی عمل قوم لوط کی طرف اشارہ نہیں ہے یہاں، جس طرح سے مراد یہ ہے کہ فطری طریقے میں جو بھی طریقہ تم اختیار کرنا چاہو، جو فطری حدود کے اندر رہ کر ہو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے کچھ آگے بھیجو، یعنی کچھ نیکی کماؤ۔ قدموا لانفسکم، اسے قرآن پاک میں کئی اور جگہ بھی یہ لفظ آتا ہے کہ جو تم نے اپنے لیے آگے بھیجا، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نیکی کمانا۔ یعنی بیوی کے ساتھ تعلق کی اگرچہ اجازت ہے اور ایک کھلی اجازت ہے، لیکن صرف اسی تعلق میں کھو کر کوئی اور نیک کام کرنا مت بھول جاؤ۔ اسی طرح صرف اسے اپنی لذت کا ذریعہ مت بنا لو، بلکہ اولاد کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس سے حصول اولاد کی بھی فکر ہو۔ پھر اسی طرح اولاد کی فکر کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایسی اولاد ہو یا اتنی اولاد ہو کہ جس کی تم صحیح تربیت کر سکو، اسے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکو۔ قدموا لانفسکم، ایسا نہیں کہ عورت ہر سال ایک بچہ جنم دے رہی ہے اور اس کی صحت برباد ہو چکی ہے۔ تو قدموا لانفسکم کا ایک معنی اپنے مستقبل کی بھی فکر کرو، عورت کی صحت ہوگی تو بچوں کی تربیت ہوگی، اس پہ ناروا بوجھ مت ڈالو اگرچہ تمہیں کھلی اجازت دی گئی۔ یعنی ایک دو لفظوں کے اندر اتنا کچھ سکھا دیا گیا کہ نمبر ایک، تعلق میں اعتدال رکھو کہ دوسری نیکیوں کی طرف بھی توجہ رہے، نمبر دو، تعلق ایسا ہو کہ جس سے صرف لذت کا حصول مقصود نہ ہو بلکہ اولاد بھی ہو، پھر اتنی اولاد نہ ہو کہ سنبھال نہ سکو، پھر عورت کی صحت اور جسمانی صلاحیت کا بھی لحاظ اور پاس رکھو. پھر اولاد کی تعلیم و تربیت اور اس کو اپنے لیے آگے بھیجو, یعنی صدقہ جاریہ کے طور پر نیکی کمانے کا ذریعہ بھی بنا سکو. سی سارے مفہوم اس میں شامل ہیں. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. وعلمو, اور جان لو, انکم ملاقو, تم اس سے ملنے والے ہو. عورتوں کے ساتھ زیادتی کرو گے, ظلم اٹھاؤ گے, پریشان کرو گے, تو یاد رکھنا اللہ سے ملاقات جلدی ہونے والی ہے. پھر وہ تم سے پوچھ لے گا. فبشر المومنین, اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. تو آپ دیکھیں کہ ہر حکم میں, جتنی بھی اقسام برائی, سب میں تقوی بیچ میں آیا ہے. ہر حکم کے ساتھ تقوی, کہ ہر کام کرتے ہوئے اللہ کا خوف غالب رہے. انسان ہر رویے میں یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور جواب دینا ہے. یاد رکھو, تم اس سے ملنے والے ہو. بیوی سے زیادتی کرو گے تو پوچھے جاؤ گے. اور خوشخبری کیسی؟ خوشخبری نمبر ایک, بیوی کے پاس جانا حلال ہے, جائز ہے, کوئی گلٹ نہیں, کوئی برا کام نہیں. جیسے عیسائیوں کے ہاں عورت سے تعلق رکھنا ایک گناہ تھا, اسی لیے وہ مین کہا گیا کہ عورت ہے ہی مرد کے لیے ہلاکت کا سبب. حضرت حوا کو ایو اس لیے کہا گیا کہ ایول, وہاں سے ایول کی ابتدا ہوئی تھی, یعنی برائی کی جڑ ہے عورت, کرسچینٹی میں جو سمجھا گیا. کہا نہیں نہیں, بشر المومنین, مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ عورتوں سے تعلق کوئی برائی نہیں, اگر وہ جائز حدود کے اندر ہو اور صحیح طریقے سے ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے ہو. پھر خوشخبری اولاد کی بھی, پھر اولاد کا صدقہ جاریہ ہونا, اور ان سب کے حقوق ادا کر کے جنت میں جانا. یہ سب ایمان کے ساتھ ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.